سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان گرامی جناب سید ناصر عباس شیرازی صاحب کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج چونکہ 1 مئی ہے اور شہید استاد مطہری فرزند امام خمینی کی برسی ہے، اس حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انہی کی تعلیمات کا ایک جو شجرہ ہمیں نظر آ رہا ہے مشرق وسطی میں اسلامی بیداری کی تحریک، اس حوالے سے ہم آج چاہیں گے کہ محترم ناصر عباس شیرازی صاحب سے کچھ سنیں اس موضوع پہ کہ مشرق وسطی میں جو یہ بیداری کی لہر چل رہی ہے، کیا پس منظر ہے اس کا، اور اس کے بعد کے مرحلے میں اس وقت اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا البلاغ کی ٹیم کے، کہ ہم آپ کے ذریعے سے مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کی جا سکے، اور یہ اہم موقع اس سنس میں بھی ہے کہ شہید مطہری کی برسی ہے اور یہ ایک مناسبت ہے شہید سے تجدید عہد کے لیے۔ مشرق وسطی چونکہ اس وقت دنیا کا برننگ ایشو ہے، اور یہ سوال بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، ساری دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت بنیادی تبدیلی کا اصل محرک کون سا عامل ہے۔ عرض کروں گا کہ یہاں 4 تھیوریز اس وقت موجود ہیں، جن میں سے پہلی تھیوری یہ ہے کہ اکنامک مشکلات، اقتصادی مشکلات جو ہیں وہ اصل محرک ہیں۔ ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ نہیں، اقتصادی مشکلات نہیں، لوگ لانگ ٹرم ڈکٹیٹر سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ ان ڈکٹیٹر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چینج لانا چاہتے ہیں، تبدیلی کی ایک جو ان کے اندر امنگ ہے وہ یہ ہے۔ ایک تیسری تھیوری یہ ہے کہ نہیں، بلکہ خطے کے اندر ہر علاقے کے اپنے ممالک کے اپنے مشکلات اور مسائل ہیں، اور اس علاقے کے معروضی حالات ہی اس بات کا سبب بنے ہیں کہ اس علاقے میں ایک اپرائزنگ وجود میں آئے۔ یہ 3 تھیوریز جو اس وقت معمول بیان کی جاتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ ہر تحریک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جہاں امیجیٹ مسئلے کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کس چیز سے فلورش ہوئی، وہاں اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کس چیز سے فلورش ہوئی، کیونکہ ہمیشہ جو امیجیٹ کاز ہے وہ ریئل کاز نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیجیٹ کاز ریئل کاز اصلا نہیں ہوتی، جس کی مثال خود بر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک ہے کہ جو امیجیٹ کاز تھی وہ یہ تھی کہ سکھ اور ہندو انہوں نے اس وجہ سے بغاوت کر دی کہ ہمیں جو کارتوس دیے گئے ہیں ان کارتوسوں میں چربی استعمال کی گئی ہے گو ماتا کی، جبکہ اس کے بالکل دوسری طرف مسلمانوں نے اس لیے بغاوت کر دی کہ وہ دانت سے کھولنے والے کارتوس اس کے اندر سور کی چربی استعمال کی گئی اور وہ حرام ہے۔ یہ امیجیٹ کاز تھی لیکن یہ ریئل کاز نہیں تھی۔ جب ریئل کازز میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک لیگیسی ہے، مسلمانوں کو ان کی وراثت سے محروم کیا گیا ہے، حکومت سے محروم کیا گیا ہے، اور خطے کے عوام جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، باہر سے آئی فورسز کے مقابلے میں قیام کرنا چاہتے ہیں، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو امیجیٹ کاز تھی وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اور چھوٹی کاز تھی، لیکن جو اصل کازز تھی وہ اس کے پیچھے کازز تھی۔ یہی صورتحال مشرق وسطی کے ان ممالک کے اندر ہے۔ ممکن ہے کہ تیونس کے بعض معروضی حالات الگ سے سبب بنے ہوں، ممکن ہے کہ یمن اور لیبیا کے بعض معروضی حالات الگ سے سبب بنے ہوں، اور اسی طریقے سے اقتصادی مشکلات بھی یقینی طور پہ ایک فیکٹر ہیں، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جائے یا اوائڈ کیا جائے، یہ بھی ایک فیکٹر ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ان خطوں کے اندر ایک طویل عرصے سے حکمران بھی ڈس سیٹسفیکشن کا سبب بن رہے ہیں، لیکن یہ سب امیجیٹ کازز ہیں۔ جو حقیقی کاز ہے، جو بنیادی کاز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مشرق وسطی یہ وہ خطہ ہے کہ جو کسی دور میں اسلامی بیداری کا ایک مرکز رہا ہے، اور جو خطہ مسلمانوں کے اس منطقے پر مشتمل ہے کہ جہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جہاں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات بھی ہیں، اور جہاں وہ مقامات ہیں کہ جہاں مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری سربلندی کا منطقہ بننا ہے، اور وہ اپنی نشاط ثانیہ اس کے اندر سمجھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نشاط ثانیہ میں، ان کی ترقی اور ارتقاء میں وہ عزت سے اپنے ممالک کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ان کے ان فیصلوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وہاں کے ڈکٹیٹر حکمران رکاوٹ ہیں، اور یہ ڈکٹیٹر حکمران رکاوٹ اس لیے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر حکمران ان کی بات نہیں کرتے، عوام کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ امریکہ اور استعمار کی بات کرتے ہیں۔ بالخصوص جب آپ غزہ میں اور مسئلہ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام عرب ممالک ہیں، عرب ممالک خود یہ گلٹی فیل کرتے ہیں عوام کہ اگر ہم متحد ہوتے، اگر ہم سٹینڈ لیتے تو کیسے ممکن تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم ڈھاتا رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے رہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر غیرت اور حمیت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا ایک جوش ہے، وہ عزت اور سربلندی کا ایک فطری سفر طے کرنا چاہتے ہیں. اس سفر کو طے کرنے کی امنگ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجزن ہے. بس جہاں کسی وجہ سے کوئی ان کو موقع ملا ہے، اس موقع کو بنیاد بناتے ہوئے دراصل جو سفر جس سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے وہ اس عزت اور غیرت کے سفر کی طرف ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جہاں چینجنگز آئی ہیں، ان چینجنگز کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس ڈیولپمنٹ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ عالمی استعمار کو لاحق ہوئی ہے، اور جو قوتیں طاقتور ہوئی ہیں وہ اسلامی قوتیں طاقتور ہوئی ہیں، وہ عوامی بیداری کی قوتیں طاقتور ہوئی ہیں. اور بالخصوص اگر ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ اس پورے خطے میں اسلامی تحریکوں کو اس طریقے سے پروان چڑھانے میں بنیادی عامل یہ ایگزیمپلیفائی کرنے کا ہے جو انقلاب اسلامی نے اسی خطے کے اندر ایک ملک کے طور پر اپنے آپ کو انقلاب اسلامی کی بنیاد پر سٹیبل کنٹری کے طور پر ثابت کر دیا کہ وہ پوری دنیا کے اندر سروائیو بھی کر سکتا ہے، دنیا کے معاملات کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، عالمی استعمار کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سب کے باوجود وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کہلانے کا حق رکھتا ہے، اس کے یہاں امن ہے، وہ عزت اور سربلندی کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہ سارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی کاش کوئی موقع ملے کہ ہم جو ہیں وہ انقلاب اسلامی ایران کی طرح ایک سربلند ملت کے طور پر سامنے آئیں اور ہم بھی عالمی استعمار کے مد مقابل ڈٹ جائیں. بس یہ ساری چیزیں مل چکی تھیں، اور ایسے میں جہاں جس وجہ سے ایک موقع ملا اس کو بنیاد بناتے ہوئے دراصل یہ اسلامی بیداری کی تحریک جو ہے وہ نکلی ہے، اور اس نے پھر خطے کی ساری پالیٹکس کو بدل کے رکھ دی ہے. یہ اگر ہم اس کی بنیادی ایک اہم بات یہ بھی کی جاتی ہے، میں اس کو بھی ضرور چاہوں گا کہ اس ساری موومنٹ کا جو بنیادی محرک ہے وہ استعمار ہے. ایک یہ مفروضہ بھی پیش کیا جاتا ہے کیونکہ استعمار یہ چاہتا ہے کہ اگر آج وہ چینجنگز لے کے آئے اس خطے کے اندر تو ممکن ہے آئندہ 40-50 سال کے لیے وہ اس خطے کو دوبارہ حفظ کر لے گا اور لوگ تبدیلی کے نام پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے. جبکہ حقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر اس پر سخت ڈبیٹ ہوئی ہے کہ کیوں مصر کے اندر تبدیلی ہونے والی تھی اور ہم لوگ اس سے لاعلم تھے. اور اگر آپ اسرائیل کی دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر اس پر شور بپا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر ایک ایسے تنہا ملک رہ گئے ہیں جس کی چاروں سرحدوں پر یا تمام سرحدوں پر دشمن ممالک ہے، کہیں بھی کوئی دوست ملک نہیں ہے. سب سے بڑا دوست ملک ان کا مصر تھا کہ جو اس وقت ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تقویت ملی ہے وہ غزہ کو ملی ہے. غزہ کو پہلی بار لائف لائن ملی ہے، وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آیا ہے. کیا استعمار یہ برداشت کر سکتا ہے کہ غزہ کو لائف لائن ملے؟ کیا استعمار یہ برداشت کر سکتا ہے؟ وہ یہ چاہے گا کہ حسنی مبارک جو ایک سمبل ہے اور جو ابھی تک اس کی حکومت کے اوپر گرفت کمزور نہیں پڑی تھی، اس کو ہٹائے، خود سے ہٹائے، جبکہ اس کے پاس پلان بی بھی اس طریقے سے تیار نہ ہو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے فوراً محمد البرادعی کو، جب انہوں نے دیکھا کہ چینج ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پریکٹیکلی اس کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوئی. بس اس مفروضے کو رد کرتے ہوئے دراصل یہ قوموں کی عزت اور سربلندی کا سفر ہے، اور چونکہ یہ اسلامی قومیں ہیں لہذا ان کا یہ سربلندی کا سفر اسلام کے پاک و پاکیزہ اصولوں کے زیر سایہ ہے. چونکہ یہ مظلوم منطقہ ہے لہذا وہ مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. چونکہ وہ اپنی تمام تر ان محرمیوں کا سبب عالمی استعمار اور اپنے پٹھو حکمرانوں کو سمجھتے ہیں، لہذا وہ ان کے مقابلے میں سفارہ ہو گئے. اور انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ایران نے اگر ایک شاہ کو ہٹانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو قربانیاں دی تھیں اور ایک پرامن قیام کر کے اپنے خطے میں تبدیلی لے کے آئے تھے، تو یہ وہ چینج ہے کہ جو یہ تبدیلی یہ بھی لا سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے میدان میں نکل رہے ہیں اور انہوں نے اس کے ثمرات اور نتائج دیکھ لیے.
ناصر شیرازی صاحب نے بڑی دقت کے ساتھ اس ساری صورتحال کے پس منظر کو بیان کیا. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان جو اسلامی بیداری کی تحریکیں ہیں جو ان ممالک میں برپا ہیں، ان میں مختلف ممالک کا کردار، خصوصاً سعودی عرب کے، جس کے بارے میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ مسلمانوں کے مقدس ترین جو مقامات ہیں وہ اس خطے میں ہیں، اور چونکہ ہم یہاں پہ پاکستان کے رہنے والے شہری ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا ان تحریکوں کے حوالے سے کیا کردار ہے؟
یہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ سعودی عرب کے جو حرمین شریفین کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے پاسدار ہیں اور ہم خادمین حرمین شریفین ہیں، یہ بالکل دعویٰ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ کہتے ہیں کہ ہم خادم اعلیٰ ہیں، یہ ایسے ہی خادمین حرمین شریفین ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اگر آپ پچھلی کچھ تاریخ کا مطالعہ کریں، بالخصوص فلسطینی اپرائزنگ کا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسرائیل کے ساتھ تین ممالک نے اپنے مستقبل کو وابستہ کیا، ان میں سے ایک مصر ہے، دوسرا اردن ہے اور تیسرا سعودی عرب ہے۔ ان لوگوں نے اپنے تمام تر ڈیسیژنز جو کیے ہیں وہ اسرائیل کے مفاد میں کیے ہیں، اور اسرائیل کے مفاد کو اپنے لیے سب سے زیادہ مد نظر رکھا ہے، اور کس کے کہنے پر رکھا ہے یہ بات بدیہی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کے کہنے پر رکھا ہے۔ اور اس پورے خطے میں امریکہ کی پالیٹکس کو فیسلٹیٹ کرنے میں اگر کسی نے رول پلے کیا ہے تو ان تین کنٹریز نے کیا۔ سعودی عرب کی ایک بڑی مشکل یہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ بعض وہ معاملات کہ جن پر امریکہ اپنے نان اسلامک پرسیپشن کی وجہ سے نہیں جا سکتا، ایسے موقع پر اسے کوئی ایسا چاہیے کہ جو اسلام کی لبادے میں اس کے لیے کوئی کام کرے، جیسے مثلا ہمارے ہاں جہادی لوگوں کو انوالو کرنے کا، افغانستان کی ساری جنگ لڑنے کا۔ اب اس کے پیچھے پوری دنیا جانتی ہے، فائنانسز اسرائیل امریکہ کے تھے، امریکہ کی خواہشات تھی، امریکہ کا پلان تھا، لیکن کون ہو جو جہاد کے نام پہ اس کو سامنے لے کے آئے؟ یہ کام کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم کنٹری سامنے نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا ایک ایسے پٹھو کی ضرورت تھی جو سعودی عرب نے رول پلے کیا۔ اور پاکستان میں 10,000 مدارس جو آفیشیل ڈاکومنٹس میں جاری ہوئے، 10,000 مدارس سعودی عرب نے ڈیولپ کروائے، ان کے لوگ پریپیئر ہوئے، پھر وہ طالبان بنے، اور پھر یہ پورا خطہ جو ہے انگریزی کی زد میں آیا۔ تو سعودی عرب نے ہمیشہ سے استعمار کی خدمت کی ہے، یہ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ خطے کے اندر اس کی بقا امریکہ کے ساتھ مضمر ہے اور اسرائیل کے ساتھ مضمر ہے، لہٰذا وہ ہر ایسے قدم کی مخالفت کرتے ہیں جس کے نتیجے سے اسرائیل ضعیف ہو رہا ہو اور امریکہ ضعیف ہو رہا ہو۔ اور یوں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مصر کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو پوری دنیا اس تبدیلی کے حق میں ہے، لیکن واحد کنٹری جو اس تبدیلی کے خلاف کھڑا ہے اور اعلانیہ طور پر کھڑا ہے اور آفیشلی کھڑا ہے وہ سعودی عرب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں۔ اور پھر جب وہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو بلینز آف ڈالرز کے آفر کر کے اس کو رہا کرانے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ دراصل وہی ان کی آپس میں ایسوسیشن ہے کہ اگر مصر جائے گا تو پھر نیکسٹ ہو از دا نیکسٹ، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر خطے کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ پاکستان کا اگر آپ تناظر لکھیں تو انفارچونیٹلی انہوں نے اس سے بہت سوء استفادہ کیا ہے، خادم حرمین شریفین کے ٹائٹل سے بہت سوء استفادہ کیا ہے۔ دراصل یہ قابضین حرمین شریفین ہیں، اور انہوں نے حرم کے اوپر قبضہ کر کے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم مینیجنگ ٹرسٹی ہیں حرم کی، ہم اس کے انتظامات کو بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس یہ حق ہے کہ حرم جو ہے اس کے معاملات کو ہم چلائیں اور اپنی مرضی اور اپنے فکر کے مطابق اس معاملات کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان کا رول اس لیے بھی نگیٹو ہے کہ پاکستان کی بڑی اور خود پاکستان کے اندر ان کے اسٹیکس، چونکہ یہ طالبان والی ساری اپرائزنگ سعودی عرب کے رہے، پھر سعودی عرب نے یہاں پر اپنی فکری ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی فکر کو اس علاقے کے اندر اجرا کرنے کے لیے بہت ساری تنظیموں کو اٹھایا۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے کے لیے جو چند بڑے نام تنظیموں کے، لشکر طیبہ اعلانیاں کھڑی ہوتی ہے، فضل الرحمان کے گروپ اعلانیاں کھڑے ہوتے ہیں، جمعیت اہل حدیث اعلانیاں کھڑی ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیور بینگ سپورٹڈ، دیور بینگ فیسلٹیٹڈ بائی کنگڈم آف سعودی امریکہ۔ تو یہاں پاکستان کے اندر ان کی بہت زیادہ مداخلت ہے، یہاں پر بہت زیادہ انہوں نے فائنانسز سپلائی کیے ہوئے ہیں، یہاں پر انہوں نے سے کھیلنا یہ ایک معمول بنایا ہوا ہے، خواہ وہ کسی کو تحفے میں عمرہ کروانا ہو یا حج کروانا ہو یا مثلا ریمنڈ ڈیوس جیسے معاملات میں اس کی رہائی کا معاملہ ہو، اور جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی حقیقی پاکستانی اور اہل سنت جو ہے وہ کسی معاملے کو آگے بڑھاتا نظر آتا ہے تو یہ اس کے لیے احمد سعید جیسی ایک مثال کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ بس یہ کہ سعودی عرب کی انوالومنٹ مالی لحاظ سے بھی پاکستان کے اندر ہے، فکری لحاظ سے بھی پاکستان کے اندر ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو موجودہ انٹیلیجنس ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے کنٹری کے فطری مفادات سعودی عرب کے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ سعودی عرب کو کھونا نہیں چاہتے، اور یہی وہ تاریخی غلطی ہے جس کا یہ ارتکاب کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کے اپنے قدموں کے نیچے سے حکومت کھسک رہی ہو اس وقت اس کے ساتھ اور اس کی ہمانگی میں کھڑے ہونا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر سعودی عرب کا دوسرا انٹرسٹ بحرین کے حوالے سے ہے کہ بحرین جو سعودی عرب کے نیبرنگ میں اور جس کا واحد رستہ سعودی عرب کے ساتھ ہے جو 25 کلومیٹر شاہ قید خاص بھی ہے وہ سعودی عرب سے نکلتی ہے، یہ وہ منطقہ ہے کہ جو 70% سے زیادہ 75% شیعہ آبادی والا منطقہ ہے، جہاں سعودی عرب نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں اور جہاں قتل عام کیا گیا ہے، جہاں بہت زیادہ 210 مساجد جو ہیں ان کو مجروح کیا گیا ہے، 30 مساجد کو کامل شہید کیا جا چکا ہے، کئی مزارات کو صحابہ اکرام کے مزارات کو شہید کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں، یہ اس نیچر کی عکاسی کر رہے ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مختلف معاملات پہ اس کی سپورٹ کر کے، اس کی مدد کر کے انہوں نے سیکھی، وہی ٹیکنیکس کو وہ یہاں پر یوز کر رہے ہیں۔ لیکن फिजा बदल रही है और अब पाकिस्तान के अंदर जो हकीकी अहले सुन्नत हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो लोग जन्नतुल बकी को मिसमार करने से बाहर नहीं आते और जो लोग अभी मसाजिद को मिसमार करने से और जो कुरान पाक की तोहीन करने से बाहर नहीं आते वो कैसे मुमकिन है कि वो फिक्र अगर पाकिस्तान के अंदर आए तो वो दादा गंज बख्श के बाबा फरीद के मिजार पर हमले करने का सबब न बने और इनको शिर्क के अड्डे करार न दे और ऐसे तमाम लोगों को जो उनकी आइडियालॉजी पर यकीन नहीं रखते उनको दायरे इस्लाम से खारिज करार देकर उनके खिलाफ कुछ मुशन को जायज करार न दे। बस ये बावर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि सऊदी अरब की फिक्री इन्वॉल्वमेंट का ये रुख पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मोहलक है और पाकिस्तान उसके असरात जो है वो देख रहा है और कई ऐसे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं बिलखसूस अभी कुछ हमलावरों की बात रिपोर्ट हमने उन्होंने इकरार किया है कि हमें तमाम तर फाइनेंसिंग हमारे प्रोजेक्ट्स को सऊदी अरब किया करता है। तो सऊदी अरब के इस खत्ते के अंदर मफादात ईरान को काउंटर करने के लिए वो भी अमेरिका की इताअत में, अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा एलिमेंट्स को फरोग देने में वो भी अमेरिका की इताअत में और सेक्टेरियनिज्म को रवाज देने में ताकि ये वाला सेक्टेरियनिज्म बैकफायर न करे खुद सऊदी अरब की किंगडम के अंदर। तो सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर बहुत मफादात हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यही वजह कि आप देखते हैं कि एक पूरी मूव पाकिस्तान से चलाई जाती है दिफाए हरमैन शरीफ के नाम से, जबकि वो ये नहीं जानते हरम शरीफ किसी खतरे में नहीं है। तमाम मिल्लत इस्लामिया हरम की हिफाजत के लिए तो मैदान में निकलेगी लेकिन वो जो काबज है हरम शरीफ पर अगर उनके लिए कोई खतरा होता है तो ये दरअसल हरम का दिफा है, ये हरमैन शरीफैन के हवाले से खतरे की बात नहीं।
शुक्रिया। आखिरी सवाल जो इस हवाले से हम करना चाहेंगे कि पाकिस्तान की वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान में वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कहना यह था कि हम अपने कौमी मफादात के पेश नज़र मशरक वस्ता में जो किरदार सऊदी अरब अदा कर रहा है उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और इस हवाले से हम उनके साथ मजीद रिलेशनशिप्स बनाएंगे और कुछ रिलेशनशिप्स को तोड़ेंगे भी। यहाँ पर सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि मशरक वस्ता में जो तहरीकें चल रही हैं वो कामयाबी के पहले पहले मरहले जो हैं वो त्यूनस में और मिस्र में तय कर चुकी हैं, यमन में भी कामयाबी बहुत करीब नज़र आ रही है, लीबिया में भी देर या सवेर ऐसा ही मंजर नज़र आएगा कि जो इनकलाबी कुव्वतें हैं वो लीबिया पे हुक्मरान होंगी, बहरीन में भी बईद नहीं है कि इनकलाब जो है वो कामयाबी तक जो है वो अपना सफ़र कर पहुँचे। ऐसे में जब वहाँ के अवाम पूरी तरह जो रिजीम है डिक्टेटर रिजीम है अरब खित्ते में वो जिसको सऊदी सरपरस्ती हासिल है उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, मुस्तकबिल करीब में जो वहाँ पर हुकूमतें आने वाली हैं वो भी और वहाँ के अवाम भी पाकिस्तान के इस किरदार के हवाले से यकीनन बहुत शाकी होंगे, तो ये वो कौन सा कौमी मफाद है कि जिसके पेश नज़र सऊदीया की अनकंडीशनल मदद की जा रही है?
कि अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है ये फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया भर में जब कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो 20 साल 30 साल 50 साल लॉन्ग टर्म मफादात को मद्देनजर रखते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है यानी ये फौरी मफादात को मद्देनजर रखते हैं और इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कल को अगर वहाँ खित्ते की सूरत हाल बदल जाए और जिस बहरीन में मौजूदा हुकूमत को मसलन ये सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब की इमा पर, अगर वहाँ पॉपुलर अपराइजिंग कामयाब हो जाए और वो बहरीन के अंदर तब्दीली आ जाए तो कल को हमारा वहाँ मौकफ क्या होगा, कल को वहाँ लोगों के हमारे बारे में जज्बात क्या होंगे, वो पाकिस्तान को किस कैटेगरी में रखेंगे। इन्हें सीखना चाहिए इनकलाब इस्लामी ईरान से कि इनकलाब इस्लामी ईरान ने अवाम के मौकफ की तर्जमानी की है, हुकूमतों के मौकफ की तर्जमानी नहीं की, इन्हें अवाम के मौकफ की तर्जमानी करनी चाहिए, हुकूमती मौकफ की तर्जमानी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा ये है कि सऊदी अरब इस वक्त रेत की दीवार है और इसलिए कि उनके एक पड़ोसी बहरीन के अंदर अपराइजिंग है और वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस अपराइजिंग को कुचलना चाहते हैं, जबकि उनके दूसरे बॉर्डर दूसरा विंग जो है वो यमन का बॉर्डर है, यमन के बॉर्डर के ऊपर वो पहले हौसी जो शिया हैं उनके साथ एक बदतरीन जंग लड़ चुके हैं और इतने बड़े मुनज़्ज़म कंट्री को उस जंग में अमरीकी असलाह होने के बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई, वो ये सारी दुनिया ने एडमिट किया। फिर ये कि अब दोबारा वो देख रहे हैं कि अगर उनके दो विंग्स और दो बॉर्डर्स अनसेफ हो जाते हैं तो एक तरफ वो बॉर्डर है कि जो अलखुब का और आसा का और कतीफ का इलाका है कि जिस इलाके से ही ये कनेक्टिविटी बहरीन को मिली हुई है, ये तमाम के तमाम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इलाके हैं शिया निशीन इलाके हैं और हमारे पास जो मुअस्सर तरीन ज़राए से حقیقی انفارمیشنز ہیں کہ کم از کم سعودی عرب کے اندر مکتب اہل بیت کے پروانوں کی تعداد 40 سے 45% ہے, اس سے کم نہیں ہے. اور اگر اتنی بڑی تعداد وہاں مکتب اہل بیت کی ہے جن کو جبر کے ذریعے دبایا گیا ہے, تو بالآخر وہ جبر مسلسل قائم نہیں رہ سکتا. تو خطے کے اندر بھی ایک تبدیلی آنے کے امکان ہیں. دو بارڈرز کے اندر آپ کی تبدیلی آنے سے آپ بارڈرز کے اوپر بھی ایسے الائز سے محروم ہو سکتے ہیں کہ جو کبھی آپ کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ پرووائڈ کیا کرتے تھے. بس ایسی صورتحال میں اصل خطرہ جو ہے وہ عالمی استعمال امریکہ کو ہے, اور وہ یقیناً سعودی عرب کو بچانے کے لیے میدان میں آئے گا, اور اس کے لیے وہ اسلامک ایلیمنٹس کو بھی یوز کرے گا, اسلام کا نام بھی ایک بار پھر یوز کرے گا, ہمارے لوگ ایک بار پھر جو ہے اسی بہکاوے میں آئیں گے, اور امریکہ خادم حرمین شریفین کی جنگ لڑ رہا ہوگا اس خطے کے اندر. ایسے امکانات موجود ہیں چونکہ یہاں سے اتنی آسانی سے جانے والے نہیں ہیں. میں یہ خلاصہ کرتے ہوئے کہ پاکستانیوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں دقت نہیں کی ہے. پاکستان بارڈرز نہیں بدل سکتا, پڑوسی نہیں بدل سکتا, لہٰذا یہ بات تو کہنا بعید از قیاس ہے کہ وہ کہیں کہ ہم پڑوسیوں کو اثر نور ریویو کریں گے. پڑوسی نہیں بدلے جاتے, پڑوسیوں کے ساتھ حتماً اچھے تعلقات ہی آپشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہوتا. جبکہ پاکستان کے علم میں ہے کہ جب بھی کڑی مشکل ہوئی ہے پاکستان کے بارڈر پہ, اگر کسی نے ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کیا تو وہ ایران ہے. لیکن اس کے برعکس سعودی عرب نے جہاں جہاں اپنے مفادات ہوئے ہیں, وہ لبنان کے اندر ہوئے ہیں, وہ بحرین کے اندر ہوئے ہیں, اس نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھا, پاکستانی مفادات کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھا. آپ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہترین تعلقات سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ ہیں, بہترین تعلقات سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ ہیں, بہترین تعلقات سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ ہیں. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن امریکہ ہے, ڈرون حملے امریکہ کرا رہا ہے, دہشت گردی کا ذمہ دار امریکہ ہے, القاعدہ ہے, اور القاعدہ کے پیچھے ہم جب فائنانسز دیکھتے ہیں تو وہ سعودی عرب ملتا ہے. بس یہ کہ انہیں دشمن اور دوست کی شناخت کرنی چاہیے, اور انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اس میں عوامی رد عمل بہت بڑا فیکٹر کاؤنٹ ہوگا. اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں تو وہ حکومتوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ درست اور بر وقت خارجہ پالیسی تیار کی جائے, اور اس کے مطابق عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں, نہ یہ کہ چند حکومتی آفیشلس اپنے ذاتی پریفرنسز کی بنیاد پر یہ کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سعودی عرب کی ایک لابی ہے, وہ میڈیا کے اندر ہے, وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہے, وہ حکومتی اکابرین کے اندر بھی ہے, وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور نتیجہ تنگون سے لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم دیگر کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم سوال یہ کرتے ہیں, پاکستان کا واحد مسئلہ توانائی کا مسئلہ ہے. اگر توانائی کے مسئلے کے لیے پاکستان کو سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ ایران سے مل سکتی ہے, جو ان کی ایک نیچرل پڑوسی بھی ہے, اور گیس لائن کا پروجیکٹ ان کا سائن بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو تو آگے نہیں بڑھا رہا ہے, وہاں سے تیل لا کے یہ کب تک اس ادھار سے دن نکالیں گے؟ یقیناً وہ پریکٹیکل نہیں ہے, عملی نہیں ہے. پاکستان کو حقیقت مندانہ فیصلے کرنے چاہیے, ایسے فیصلے جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت مفید ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پالیسی ساز ایک غلطی کر رہے ہیں, لیکن اس غلطی کو کریکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عوام میدان میں نکلیں اور عوام اپنی حکومت کو پریشرائز کریں, جیسا کہ پہلے ہوا تھا کہ جب عراق میں ہمارے پریزیڈنٹ مشرف نے فوجیں بھیجنے کا اعلان کیا تھا, فیصلہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد پاکستان میں ایک تحریک شروع ہوئی کربلا و نجف کی حمایت میں, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی فوجیں ان کی حمایت میں نہیں بھیجیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم ایک پریشر بلڈ اپ کریں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور مجبور کیا جا سکتا ہے کہ خارجہ پالیسی فقط عوام کے بینیفٹس کے لیے اور کنٹری کے دیرپا مفاد کے لیے ہوتی ہے, فوری مفاد کے لیے نہیں ہوتی. اور سعودی عرب نے کبھی بھی پاکستان کے دیرپا مفاد کو مد نظر نہیں رکھا ہے, اور اس وقت جو حکومتیں اپنے عوام کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ ہوتی جا رہی ہیں وہ حکومتیں ہمیں کیا سپورٹ کر سکتی ہیں؟ لہٰذا ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایڈ کروں کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہمارے لیے بہت بڑا ایک لیسن ہوتی ہے. آپ اگر غور کریں کہ ایران نے خطے کی تمام اپرائزنگس کی حمایت کی, نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان تمام علاقوں کے اندر اس وقت ایران کے لیے ایسی فضا موجود ہے کہ وہ ایران کے لیے اپنے سینے کو واہ کیے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے جو کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے, ہسٹوریکل ہے, تاریخی ہے, کہ انہوں نے فقط حمایت نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت استعمار یہ دیکھ چکا ہے کہ گیم اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, لہٰذا وہ اس تحریک کو انحراف کا شکار کرنا چاہے گا, اس کو اس کے اصلی ہدف سے دور کرنا چاہے گا, غلط سمت میں لے جانا چاہے گا. یہاں اس رہبریت اور لیڈرشپ نے رہبریت کا کردار ادا کیا ہے, اور اس نے ان تمام ملتوں کو یہ گائیڈ کیا ہے کہ کوئی ہے کہ جو گھات میں بیٹھا ہے کہ وہ آپ کی اس تحریک کو چرا کے لے جائے, اور انہوں نے اس تحریک کو چھڑانے نہیں دیا تاحال، اور عوام کو آگاہ اور بیدار کیا ہے۔ اگر ہمارے پاکستانی حکمران فقط اس بات سے سبق سیکھیں تو انہیں کم از کم یہ باور کرنے میں آسانی ہو جانی چاہیے کہ دنیا کے اندر پالیٹکس اور خارجہ پالیسی وہی کامیاب ہوتی ہے جو عوامی پاپولیرٹی کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہو، نہ یہ کہ فوری مفادات اور منافع کی بنیاد پر ترتیب دی گئی۔ بہت شکریہ،
بہت شکریہ۔